इसके छोड़ने से आपको बोला था क्या है का मतलब है वो चीज इसके छोड़ने से उतना पता नहीं मिलेगी ना लेकिन नमाज पास चलाए तो मतलब अलग है वाजिब का मतलब अलग है अभी से सुनना नमाज इस नमाज के अंदर अगर आप रुकू ना तो आप गुनाहगार हैं इसलिए कि सुनना नमाज वाजिब ही है लेकिन नमाज आपकी टूट नमाज आपकी इसीलिए ये नाम है नमाज आपकी नमाज हुई नहीं अलबत् अगर सुनत नमाज नहीं हुई गुनाह तो कोई नहीं है तो वाजिब की ही नहीं तो वाजिब जब कहा जाए कि गुनाह की नमाज में वाजिब इसका मतलब अगर बोलते हैं कि आप न दें कि नमाज करता है गुनाह गुनाह है और अगर कहा जाए कि गुनाह की नमाज में शर्त तो मतलब भी है कि उसके बगैर नमाज अब बताए गुनाह मिले कि गुनाह खुलासा ये कि कुनूत सिवाय नमाज ईद बाकी किसी भी नमाज में न वाजिब है न शर्त नमाज ईद में शर्त है यानी नमाज ईद में जो पहली रकत में पांच और दूसरी रकत में चार कुनूत पढ़ते हैं अगर कोई वो न पढ़े तो उसकी नमाज ईद गलत होगी अब अगर उस पर नमाज ईद वाजिब थी तो उसे गुनाह भी मिलेगा अपनी नमाज गलत करने का और अगर वाजिब नहीं थी नमाज ईद तो वो गुनाहगार तो नहीं होगा लेकिन नमाज बहराज कुछ नहीं होगी इमाम की मौजूदगी में ईद की नमाज वाजिब गैबत में वाजिब नहीं लेकिन नजर और कसम खा के गैबत इमाम में भी ईद की नमाज वाजिब की जा सकती है वो एक अलग बात है तो एक नमाज ईद में तो कुनूत पढ़ना है उन लोगों को जिन्हें ईद की नमाज का सवाब लेना है बाकी इस्लाम में कोई भी वाजिब और सुन्नत नमाज ऐसी नहीं जिसमें कुनूत या वाजिब हो या शर्त यानी बाकी तमाम नमाजों में कुनूत को अगर छोड़ दिया जाए जानबूझकर हुई सी बात नहीं जानबूझकर यानी एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करके जो वैसे तो सुनने में बड़ा खबीश मूड नहीं हो रहा इसलिए कुनूत छोड़ दिया तब भी न इंसान गुनाहगार होगा न उसकी नमाज गलत होगी ये तो अपनी जगह तयशुदा बात लेकिन कुनूत का सवाब बहरहाल बहुत ज्यादा मुस्तहब है और खासा ताकीदी मुस्तहब यहां तक कि इतना ताकीदी मुस्तहब कि अगर इस कुनूत को नमाज भूल के आलम में कोई इंसान छोड़ गया तो अगर कि एक मुस्तहब चीज छूटी मगर फिर इस्लाम ने इसका तदारुक बताया कि इस सवाब को कैसे हासिल करो भूले से कुनूत रह गया और आदमी रुकू में चला गया रुकू से खड़े होकर कुनूत पढ़ लो उस वक्त की याद नहीं आया तो नमाज खत्म करने के बाद कुनूत पढ़ लो जबकि अक्सर वाजिबात तक में इस्लाम इस तफसील में नहीं जाता अलहम का सूरा नमाज में पढ़ना था भूले से रह गए अब रह गया तो रह गए अगर रुकू में चले अब गुनाह कोई नहीं मिलेगा और इस अलहम के सूरे के लिए फिर इस्लाम कोई तदारुक भी नहीं रखता है कि अच्छा आप रुकू के बाद पढ़ लेना या बाद नमाज पढ़ लेना वाजिब है अलहम का सूरा भूले से रह गया नमाज सही लेकिन कुनूत की ताकीद और सवाब का अंदाजा इससे किया गया कि अगर कुनूत अपने जगह पर जहां पढ़ना था नहीं पढ़ा गया भूल की वजह से तो बाद में भी इस्लाम ने दो जगह रखी चलो जहां पढ़ना था वहां रह गया तो उसके बाद पढ़ लो वहां भी भूल गए थे उसके बाद पढ़ लो खुद ये मसला बता रहा है कि यह कुनूत कितना अहम है और ये मसला यानी कुनूत का मुस्तहब होना हर वाजिब नमाज के लिए नमाज यौमिया हो कि नमाज जुमा हो कि नमाज आयात हो कि नमाज तवाफ हो कि नमाज वालिदैन की कजा हो कि इजारे वगैरह की एक नमाज जनाजा उस पर दो चार दफा ये इशारा आ चुका है कि उसको नाम नमाज कर दिया गया है असल में वो नमाज नहीं है बल्कि एक दुआ इंशाल्लाह नमाज जनाजा के मसाइल अपने मौके पे आएंगे इसी तरह से ये तो तयशुदा बात होगी कि हर वाजिब नमाज गर्चे कुनूत न उसका वाजिब जुज है न शर्त پھر بھی اس کا ثواب بہت زیادہ. اور اسی طرح ہر سنت نماز قنوت کا ثواب اپنی جگہ. یعنی بہرحال چھوڑا تو جا سکتا ہے قنوت کو, لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سنت نماز میں بھی وہی حکم رہے گا کہ اگر بھول گئے تو بعد میں پڑھ لیں. صرف اور صرف ایک سنت نماز ایسی ہے جس پر یہ بحث ہوئی کہ اس میں بھی کیا قنوت کا ثواب ہے کہ نہیں. ایک سنت نماز ایسی اور وہ ہے نماز شب میں شامل نماز شفا. ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ نماز شفا اور نماز وتر یا وتر جس کا پروناؤنسیشن عربی میں کچھ اور, لیکن درس کیونکہ اردو زبان میں ہو رہا اور غلط تلفظ سے جب عوام کی زبان کا رائج ہو گیا تو اگر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے تو بعض اوقات لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کس عبادت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہنا پڑا کہ کچھ سرکنہب جاننے والے بھی اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور اعتراض کی بات نہ ملے تو یہی ایک اعتراض کی بات بن جائے. اچھا اب نماز شب جو بنیادی طور پہ چھ نمازوں پہ مشتمل ہے, اس میں سے جو پانچویں نماز نماز شفا, چار رکعت نماز دو دو کر کے چار رکعت پڑھنے کے بعد جو پانچویں نماز پڑھی جاتی جس کے بارے میں گزشتہ تقریر میں آیا گزشتہ درس کہ بعض مراجے کے نزدیک یہ نماز شفا نماز وتر کے ساتھ ہی ملا کے تین رکعت پڑھ لو مثل نماز مغرب, وہ بحث ہو چکی. جو لوگ اس تقریر میں نہیں تھے وہ اس مسئلے پہ عمل نہیں کرے جب تک کہ کیفیت نہ سنیں. نماز شفا اس پر یہ بحث کہ بعض مراجے کے نزدیک نماز شفا میں قنوت جائز نہیں. چنانچہ بہت سی پرانی فقہی کتابوں یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا کہ نماز شفا بغیر قنوت کے پڑھی جائے گی, نماز وتر میں قنوت پڑھا جائے گا. اور یہ جب آپ بعض مراجے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے مراجے کی بحث کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ نئے موضوع تو ہر بات میں چکر ڈال دیتے ہیں. نہیں, یہ اختلاف شروع سے بہت پہلے تیسری صدی اور دوسری صدی ہجری سے چلا آ رہا. نماز شفا قنوت ہے کہ نہیں یہ مسئلہ مجھے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن کیوں آج کل نماز شب پڑھنے کا کچھ شوق لوگوں میں ہے اور نماز شب کے لیے جو کتابیں اردو یا گجراتی میں ہیں ان میں اکثر میں لکھا ہے کہ اس میں قنوت نہ پڑھو تو مسئلہ خود بخود پیدا ہو جائے گا. نماز شفا کے قنوت کے بارے میں یقیناً یہ بحث ہے کہ نماز شفا میں قنوت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے بعد جو آخری گیارہویں رکعت نماز وتر اس کا قنوت نماز شفا کے بدلے میں, ورنہ ایک رکعت کی نماز میں قنوت نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نماز شفا کا قنوت اسلام نے وہاں شفٹ کر دیا. یہ بات پرانے علماء کا نظریہ تھا اور آج بھی کچھ مجتہدین کا یہ نظریہ یقیناً ہے. لیکن جن مراجع کی تکلیف ہو رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے نزدیک جملہ یہی کہ ہر سنت نماز میں قنوت کا ثواب ہے, اس کا استحباب ہے, وہ مستحب ہے. جہاں تک اقوا یہ ہے کہ نماز شفا میں بھی قنوت مستحب ہے. یہ امام خمینی کا بھی جملہ تھا, یہ آیت اللہ خوئی کا بھی جملہ تھا, یہ آغا ذوالفائزانی نے بھی لکھا اسی انداز سے, یہ آغا سیستانی اور آغا روحانی نے بھی لکھا, صرف آغا اراکی نے اس کے آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا. انہوں نے بھی فتویٰ یہی دی کہ نماز شفا میں بھی قنوت مستحب, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قنوت کو رجا کی نیت سے پڑھو. اب یہ بات پہلے آ چکی ہے اور ایک بار نہیں بار بار بلکہ ہر سال جب درس شروع ہوتا تو پہلی دوسری تقریر میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ رجا کا کیا مطلب. جو لوگ ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہیں ان کے نزدیک آغا عراقی کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ نماز شفا میں بھی قنوت مستحب. ایک تو یہ ہے کہ نہیں اس میں اجازت بہتر ہے کہ نہ پڑھو, نہیں مستحب اسی طرح سے جس طرح دیگر نمازوں میں. قنوت کے مسئلے میں دس منٹ لے لیے, جبکہ یہ اتنا اہم مسئلہ وہی معنی نہیں ہے کہ اس کا حل بہت آسان تھا. خیر آگے بڑھیں. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے, اب یہ جو چند مسائل آ رہے ہیں جہاں نماز کی تعداد لکھی جاتی ہے علماء وہاں پہ یہ دو تین مسئلے لکھتے ہیں. اس کے بعد آج کا دوسرا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ دو سنت نمازیں ایسی جن پر بحث یہ کہ کیا یہ نمازیں الگ سے اسلام میں مستحب کی گئی خاص اہمیت کے ساتھ یا نہیں, یہ وہی مغرب کی جو چار رکعت نافلہ ہے یہ وہی نماز, صرف یہ کہ شریعت نے اس کا ایک طریقہ الگ بتایا. ایک نماز کا نام ہے نماز وسیعت, جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ میرے جد رسول خدا نے کہا کہ میں وسیعت کرتا ہوں اپنی امت کو, اوصیکم, میں تم سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان دو رکعت نماز پڑھا کرو, جس میں الحمد کے سورے کے بعد 13 مرتبہ سورہ زلزال اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ قل ھو اللہ, کیونکہ اس نماز کی حدیث لفظ اوصیکم سے آئی, میں تم سے وسیعت کرتا ہوں, اس لیے اس کا نام بن گیا نماز وسیعت. یہ ان معنوں میں نماز وسیعت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر وسیعت کر کے مرا ہے تو اس کے وارث کو نماز پڑھنا, نہیں, پیغمبر نے اپنی تمام امت کو وسیعت کی ہے نماز پڑھنی, اور وسیعت میں وقت بھی بتا دیا بین المغرب والعشاء, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ان دونوں کے درمیان. اب یہ بحث کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ایک کو ویسے ہی چار رکعت نافلہ نماز پڑھنا, دو دو رکعت کر, اب وہ چار رکعت نافلہ اس کے بعد یہ نماز وسیعت پڑھنا, جیسا کہ ہر فرما بردار بیٹا اپنے باپ کی وسیعت پہ عمل کرنا اپنی سعادت مندی سمجھتا, تو کیا امت اپنے نبی کی اس وسیعت پہ عمل کرنے کو اپنا فرض سمجھے گی؟ گھر کے یہ نماز واجب نہیں. تو اگر یہ نماز الگ سے بتائی گئی تو گویا دو رکعت نافلہ مغرب پڑھ, پھر دو رکعت نافلہ مغرب پڑھ, پھر یہ دو رکعت نماز وسیعت, یہ ہے یا نہیں؟ یہ نماز وسیعت اسی نافلہ مغرب ہی کا تفصیلی طریقہ کا ہے, یہ بحث. اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے مراجع کے نام اس درس میں آج کل آنے لگے, اب بار بار نام لیے جاتے ہیں تو اس سے وقت ڈبل کیا, تین گنا کیا, چار گنا ہو جاتا, اس میں آگاہ کوئی اور ان کے وہ دو شاگرد جن کی اس وقت تکلیف ہو رہی ہے, آگاہ سیستانی اور روحان, ان تینوں کا یہ نظریہ ہے کہ نماز وسیعت کا الگ سے ثابت ہونا مشکل ہے, یہ وہی نافلہ مغرب, اور اس میں سہولت اسلام نے دی کہ چاہے نافلہ مغرب دو رکعت نماز صبح کی طرح پڑھ لو جیسے اکثر لوگ پڑھتے, لیکن زیادہ اگر تم ثواب لینا چاہو تو اسی نافلہ مغرب کو 13 رکعت سورہ زلزال اور 13 مرتبہ سورہ زلزال اور 15 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کے ذریعے طویل کر دو تو ثواب زیادہ. ایک تو یہ خلاصہ ہوا کہ یہ اگر کوئی اور ان کے دو شاگردوں کے نزدیک یہ نماز ثابت نہیں اشکال, لیکن امام خمینی اور آغا عراقی کے نزدیک اور آغا گلطائگانی کے نزدیک کی نماز الگ سے بھی ثابت ہے. یعنی اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو چار رکعت نافلہ پڑھ کے پھر یہ دو رکعت پڑھنا, خیر یہ تو ہمارے معاشرے میں مشہور نماز نہیں, اگر کہ رسول کی وفیت ہے. اچھا وہ خود کیا گیا کوئی کا جملہ کہ یہ ثابت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کی روایت کمزور. دوسری نماز جو اس کے مقابلے میں مشہور وہ ہے نماز غفیلہ. نماز غفیلہ, غفیلہ کے بارے ہمارے پاس جتنی حدیثیں ہیں سب کمزور, لیکن کمزور ہونا الگ, کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جو حدیث بھی نہیں کہی جا سکتی. آج کل اس کے حوالے سے ایک حدیث کہی جاتی جو ہمارے نزدیک تو ثابت نہیں, ہمارے کا مقصد ہمارے مراجع, یعنی جو علماء نماز غفیلہ کو مانتے بھی ان کے نزدیک وہ حدیث ثابت نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی وہ حدیث, پتا نہیں کیوں کچھ لوگ اس کو پڑھتے یا شاید لوگ نہیں پڑھتے خواتین ذاکرات, کہ یہ نماز غفیلہ وہ بالکل غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے الفاظ ہی کو پلٹ پلٹ کے یہ کہا جائے کہ میں نے بھی یہ حدیث کو پڑھا, حدیث ہی نہیں, کتاب امام نے کہا کہ اگر یہ یزید کو یہ نماز سکھائی کہ دو رکعت نماز پڑھ لو تمہارا گناہ معاف ہو جائے, میں نے حدیث کا انداز ہی بتا رہا کہ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، کتنی لفظ اور پورے پورے عقائد اور اصول سے ٹکرانے والی، لیکن ایک نہیں تو کئی خواتین ذاکرات کے حوالے سے یہ حدیث سننے کو ملی. اور یہی ہماری قوم کی وہ بدقسمتی کہ جنہیں اتنا شعور بھی نہیں ہوتا ان کو لوگ خواتین ذاکرات کا جو اکثر مسئلہ اتنے اہم اہم مسائل پہ بولنے کی ان میں جسارت پیدا ہو جاتی ہے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ، یہ تو حدیث صحیح ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز کو پہلا پڑھے اور قتل امام کا گناہ معاف ہو جائے، سوچنے کی بات، کیونکہ گھر گھر میں یہ حدیث بہت پڑی. اب آ جائیے اس پہ خطرہ نظر، یہ تو ہے، لیکن اس سے ہٹ کر نماز غفیلہ کے بارے میں ایک حدیث. نماز غفیلہ، خود لفظ غفیلہ غفلت سے نکلا. رسول کی حدیث یہ ہے کہ جب تک وقت غفلت ہو جو روزانہ ہوتا تو دو رکعت نماز پڑھ لو، چاہے اسے خفیف بنا کے پڑھو، مختصر کر کے پڑھو. اور وقت غفلت، یہ بہت ہی حساس مسئلے کو میں ٹچ کرنے جا رہا ہوں جس کی تفصیل انہی مسائل کی ترتیب میں آگے آئے گی. ایک حساس مسئلہ کیا؟ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پیور فقہی اور علمی مسئلہ بحث اور مباحثے کی نظر ہو گئی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نمازیں ملا کے پڑھی جائیں، ظہر اثر کی اور مغربی شاہی، یا الگ الگ پڑھی جائیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فریقین ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں، افراد و تفریق. برادران اہل سنت اس مسئلے میں اتنے سخت ہو گئے کہ نمازیں الگ ہی اگر پڑھنا ہے ملا کے پڑھی تو باقی نہیں. اور ہم میں سے بعض لوگ اس مسئلے میں اتنے سخت ہو گئے کہ نمازیں ملا کر ہی پڑھنا، اگر الگ کر دیا نماز کو تو گویا شیعہ ختم ہو، جبکہ نہ وہ نظریہ صحیح ہے نہ یہ نظریہ صحیح ہے. البتہ پہلا نظریہ بالکل غلط ہے، دوسرا نظریہ جو ہے کہ ملا کے پڑھیں تو ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھیں تو نقصان، ثواب کا نقصان ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جیسے شیعہ ختم ہو گئی وہ نظریہ بھی غلط ہے. اسی جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا ثواب کا وقت خاصی دیر کے بعد آتا ہے، کبھی 45 منٹ، کبھی 50 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، پہنچو سکتے ہیں فوراً. اب دیکھیں یہ مسئلہ وقت طلب ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن بہت ہی شور. مغرب کی نماز ختم تو عشاء کا وقت تو آ گیا ہماری فقہ، لیکن ثواب والا وقت آنے میں کچھ دیر لگتی، اب کچھ دیر 5-10 منٹ نہیں، کم سے کم 45 منٹ، اور سردیوں میں کبھی کبھار 1.25 گھنٹہ. اب پیغمبر کے زمانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ گھر چلے جاتے، شہر بھی بہت چھوٹے چھوٹے، یعنی اتنا چھوٹا شہر کہ آج اگر آپ کو بتایا جائے تو آپ اسے شہر ہی نہیں مانیں، کہیں گے یہ تو شہر ہوتا، یہ تو محلہ بھی نہیں ہوگا. اور وہ یہ کہ جتنے افراد حج اور عمرے پہ جا چکے ان کے لیے جملہ، اس وقت اب مسجد النبوی جو بنی جتنی بڑی، پورا مدینہ شہر رسول کے زمانے کا اس مسجد میں آ گیا. اس وقت جو سب سے آخری کنسٹرکشن مسجد النبوی کا ہوا، اس موجودہ سعودی حکومت کے دور میں جو سمجھیے ایک طرح سے پچھلے سال مکمل ہوا، پچھلے سال، یہ اس وقت کی جو مسجد انہوں نے بنائی وہ اسی تاریخی تحقیق کے بعد کہ رسول کے زمانے میں شہر مدینہ کہاں تک تھا، پورا جتنا رسول کا شہر کے زمانے کا شہر مدینہ مسلمانوں والا وہ اس مسجد میں آ گیا. صرف تھوڑا سا حصہ باہر اس لیے نکل گئے کہ جہاں پہ محراب ایک نماز پڑھاتا رسول کے زمانے میں، اس کے پیچھے مکھانا تھا، اس محراب کو فی الحال ان لوگوں نے نہیں توڑا، ورنہ اس کو توڑ کے تھوڑا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے تو وہ والا حصہ بھی مسجد میں آ جاتا. خلاصہ یہ کہ رسول کے زمانے کا پورا شہر اس مسجد میں، وہ مسجد کتنی ہی بڑی تھی مگر بہرحال اگر یہاں رسول بیٹھے ہو مسجد کا آخری سرا ہے، وہاں سے انسان اپنے گھر جائے، کھانا وانا کھا کے آرام کر کے بھی واپس آ سکتا ہے 45 منٹ کے اندر، خالی مسجد کے اندر اندر اگر ہے تو. رسول کے زمانے میں لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اب گھروں کو جانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں گئے، کسی بیٹھک میں گئے، کسی چوراہے پہ گئے، اور جب عشاء کا وقت فضیلت آتا تھا تو واپس مسجد میں آتے. اب گھر جا کے سو بھی نہیں رہے، جاگنا بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنا ہے رسول کے پیچھے، تو یہ وقت ہو گیا غفلت کا, یعنی ٹائم پاس کرنے کا. جہاں ٹائم پاس ہوگا وہاں دنیاوی باتیں ہوں گی, چاہے کوئی گناہ نہ بھی, فضول قسم کی ہنسی مذاق ہوں گے, جو نماز پڑھ کے آئے اس کا تاثر ختم ہو جائے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان وقت غفلت آتا, اس وقت غفلت کو غفلت میں ضائع نہ کرو, بلکہ اس میں دو رکعت نماز پڑھو جو تمہیں غفلت سے بچانے والی. یعنی گویا نماز اور عبادتوں کے ذریعے سے اس وقت کو پاس کیا جائے, جو ہم اور آپ کبھی باتوں سے, کبھی غیبت سے, کبھی مذاق سے, جو ہم سے زیادہ بہتر ہیں, وہ تاش سے, شطرنج سے, گانوں سے, ٹی وی سے پاس کرتے ہیں, اگر ان کو دوسری نماز 45 منٹ کے بعد پڑھنا. اس لیے اس نماز کا نام پڑ گیا نماز مؤخرہ. دو رکعت نماز جو مغرب اور عشاء کے درمیان پیغمبر نے اس لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ وہ وقت غفلت بس, تاکہ یزید وزیر سے اس نماز کا کوئی تعلق نہیں. اب اس کا ایک طریقہ کار بھی آئے, ایک دو رکعت نماز ہے جو مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے پڑھی جاتی, جس کے اندر پہلی رکعت میں قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, دوسری رکعت میں قرآن کی کچھ آیتیں ہیں. پہلی رکعت میں سورہ انبیاء جو قرآن کا 21واں سورہ, اس کی آیت نمبر 87 پڑھی جاتی, وہ اس زنون صحابہ مغازبن سے لے کے آخر پر. اور دوسری رکعت کے اندر سورہ انعام جو قرآن کریم کا 6ٹا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 57 پڑھی جاتی, وہ ان لہو مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہوا سے ولا رد ولا یابت الا فی کتاب مبین. یہ دو قرآن کی آیتوں کا انتخاب ہے جو خود حدیثوں میں آیا. اب بحث یہی جس نماز وصیت والی, کہ کیا نماز غفیلہ خود ایک سنت نماز, یعنی نافلہ مغرب پڑھ کے پھر یہ دو رکعت پڑھنا, یا یہ دو رکعت پڑھ لی پہلے غفیلہ پھر 4 رکعت نافلہ تو پڑھنا ہی پڑھنا, یا نہیں اسی نافلہ کو ذرا پیغمبر نے طویل کر دیا تاکہ زیادہ ٹائم اس میں لگے. اور لگ بلد وہی نظریات ہیں علماء کے کہ جو نماز وصیت کے بارے میں, جب یہ بہت تفصیل میں چلا گیا آئیے خلاصہ. تو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور آغائے روحانی فرماتے ہیں کہ مشہور یہ نماز غفیلہ اور نماز وصیت مغرب اور عشاء کے درمیان الگ سے مستحب, لیکن اس چیز کا ثابت ہونا مشکل ہے, بلکہ یہی نافلہ مغرب کو نماز غفیلہ میں بدل, یعنی نماز غفیلہ پڑھو تو گویا نافلہ ہو گئے, اب ایک نافلہ اور پڑھنا. لیکن امام خمینی اور آغائے عراقی اور آغائے گلپائیدانی فرماتے ہیں کہ نافلہ مغرب الگ ہے, نماز غفیلہ الگ ہے. پھر بھی اگر کوئی نماز غفیلہ پڑھ 2 رکعت نافلہ مغرب کم کر دے تو وہ بھی صحیح, لیکن بہرحال یہ الگ الگ نماز ہے. اور اس کا حل کہ یہ دو نظریات بنے کرتے اسی ایک اصول میں ہے جو کئی بار آ چکا, کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور روحانی مستحب چیز کے لیے بھی معتبر دلیل مانگتے ہیں, اور باقی مراجع کہتے ہیں کہ مستحب کیونکہ لازم تو نہیں, تو اس میں دلیل میں اتنی بحث کی کیا ضرورت ہے, کمزور دلیل بھی چھ جائے. اس کے بعد آئیے ایک آخری مسئلہ, وہ آخری مسئلہ نماز کی فہرست کے بعد علماء جو کچھ متفرق مسائل دیکھتے ہیں اس کا آخری مسئلہ. یہ جو آخری مسئلہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اتنا نہیں پایا جاتا, پھر بھی تو معلومات کے لیے بھی اور ویسے بھی تفسیر قرآن یا قرآن کا ترجمہ پڑھنے والوں کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. ویسے اس مسئلے کی عملی طور پر زیادہ اہمیت نہیں, سوائے اس کے کوئی منت مانا. سورہ بقرہ تو قرآن کریم کا دوسرا سورہ, اس کی آیت نمبر 238, اس میں ایک آیت آئی ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى, حفاظت کرو اپنی نمازوں اور صلاۃ وسطی, وسطی یعنی بیچ, درمیان, وسط اور بیچ والی نماز. اچھا اب یہ تو طے شدہ بات کہ نماز وسطی باقی نمازوں سے الگ کوئی نماز نہیں, یہ سورہ بقرہ کی آیت فقہ کی کتابوں میں مورد بحث بنی. ترجمہ یہ ہوا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً نماز وسطی کی تو بہت حفاظت کرو. اب بحث یہ ہے کہ نماز وسطی کون سی نماز, تو تقریباً تمام مراجع نے لکھا کہ اس بحث کا کوئی پریکٹیکل یا عملی فائدہ نہیں, جو کہ نماز وسطی کوئی بھی نماز لکھی بہرحال ہے انہیں نمازیں جو امیہ میں سے, اس کو بھی پڑھنا ہے, باقی 4 کو بھی پڑھنا ہے. قرآن اگر یہ کہہ رہا ہوتا کہ باقی 4 نمازوں میں ہفتے میں ایک دن چھٹی ہو سکتی ہے نماز وقت ہمیشہ پڑھنا، تو پھر یہ بحث ہوگی کہ بھائی وہ کون سی نماز، جب پڑھنا وہ چار نمازیں بھی ہیں جو غصہ نہیں اور غصہ بھی، تو عملی طور پہ تو کوئی فائدہ نہیں، ہر نماز پڑھنا ہے چاہے وہ غصہ ہو کہ نہ ہو، لیکن پھر ہے کون سی نماز غصہ. یہ بحث کیوں ہوئی؟ ایک تو اس لیے ہوئی کہ قرآن کی آیت سمجھنی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ اگر کبھی کوئی آدمی یہ نظر کر لے کہ قرآن میں نماز غصہ کو باقی نمازوں سے الگ بتایا گیا، اس کا مطلب اہم سنا کہ میں نظر کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا میں تو نماز غصہ پڑھوں، فلاں کام تو ہو گیا اب چکرا گیا کہ نماز غصہ ہے کیا، نظر تو میں نے مان لی برا کیسے کر، اب فقی یہاں پہ بتائے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ علماء اہل سنت میں تو نماز غصہ پر بہت بحث ہوئی. ایک نظریہ ان کے یہاں ہے کہ نماز غصہ سے مطلب ہے فجر کی نماز، کیونکہ وہ دو رات کی نمازیں اور دو دن کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہیں، ظہر اثر روز روشن میں پڑھی جاتی ہے، مغرب عشاء میں اندھیرا چھا جاتا، اور یہ فجر کی نماز بیچ میں، نہ اسے پوری رات کہیں گے نہ اسے پورا دن کہیں گے. فقہی اعتبار سے فجر کا مطلب ہے رات ختم ہو، پبلک سے پوچھئے فجر کا وقت کب کے نزدیک ابھی رات چل رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا فجر کی نماز بیچ والی نماز. دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں عصر کی نماز بیچ والی نماز، اس لیے کہ دن میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں فجر کو دن مان لیا جو شریعت کے اعتبار سے ہے، ایک نماز دن کی، دو دن کی نمازیں ہیں فجر اور ظہر، دو رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، عصر ان کے بیچ میں آ رہی ہے. تو ایک نظریہ آیا کہ غصہ سے مطلب ہے نماز عصر، کیونکہ وہ بالکل بیچ میں آ رہی ہے، پانچ نمازوں میں سے دو نمازیں ایک طرف دو نمازیں ایک طرف. ایک نظریہ ان کے یہاں فجر کا، ایک نظریہ ان کے یہاں یہ ہے کہ نماز غصہ ظہر کی نماز، ایک نظریہ ہے کہ عشاء کی نماز. لیکن اب سب کی دلیلیں بھی میں نے دیکھا کہ ذرا شاید میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، واپس آ جاؤں. ہمارے یہاں یہ طے شدہ بات ہے، تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ نماز غصہ سے مطلب ہے ظہر کی نماز، اور عربوں کے ماحول میں ظہر کی نماز مشکل ترین نماز ہے، اس لیے کہ ظہر سے عصر تک عرب، ایرانی اور جتنا بھی میڈیٹیرین کا ایریا، اس میں کام روک دیا جاتا تھا. دوپہر کے وقت لوگ گھر آرام کرنے جاتے ہیں، پھر سے پہر کو نکلتے ہیں، تو اکثر لوگوں سے ظہر کی نماز قضا ہو جایا کرتی تھی، جسے اردو میں اس وقت کو قیلولہ کہتے ہیں. لیکن یہ پورے یورپ میں بھی رائج، یورپ کے جو جنوبی علاقہ اور اسلامی دنیا میں بھی رائج قیلولہ، تو اکثر ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اس لیے خاص عقیدہ، اب مسئلہ صرف مسئلے کی حد تک بتایا گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، جس نماز کو باقی نمازوں سے الگ کر کے خاص تاکیدی حکم آیا، روایات معصومین میں اس کو نماز ظہر قرار دیا گیا. اسی جو نائبین امام ہمارے مراجع ہیں سب کا نظریہ یہی ہے کہ نماز ظہر، لیکن عام آدمی کے لیے یہ کوئی بھی نماز نہیں کی، بہرحال اس کو چار دوسری نمازیں بھی پڑھنا ہے، اور یہ تو پڑھنا ہی، صرف نظر وغیرہ کا کبھی مسئلہ آ جائے اس کے اندر اس مسئلے کی اہمیت ہو سکتی ہے. پورے 30 منٹ مسائل کے آج ہو گئے، جبکہ وہ مسئلہ تو آیا ہی نہیں جس کا دو ہفتے پہلے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی احتیاط واجب. اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، جملے میں مختصر کہہ دوں تاکہ جن لوگوں کو اس کا انتظار ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. آغا سیستانی کے نزدیک آغا کوئی بھی احتیاط واجب یقین سے نماز ہو، ان کی طرف رجوع نہیں کرنا بلکہ اس مرجے کی طرف رجوع کرنا جسے وہ آغا کوئی کے بعد علم میں سب سے زیادہ مانتے ہیں. ایک آدمی نے بالغ بلکہ ہوش سنبھالنے سے آج تک جتنے مراجع کی تکلیف کی، ان میں سے جس کا علم سب سے زیادہ ہے سارے مسائل میں اس پہ عمل کرے، اور احتیاط واجب میں اس پر عمل کرے جو اس لسٹ میں اس کی نگاہ میں اس میں دوسرے نمبر پر. یہ آغائے سیستانی کے نزدیک اب طے شدہ مسئلہ. رمضان میں، شروع رمضان میں میں نے یہی مسئلہ محفل جعفری میں بتایا، آخر رمضان میں مسئلہ بدل گیا، لیکن وہیں پہ وجہ آئی تھی کہ چونکہ عادل کی خبر آ گئی تھی اس لیے اب مسئلہ بدل گیا، لیکن اب کیونکہ خود آغائے سیستانی کا نظریہ واضح ہو گیا تو اب یہی مسئلہ جو اصول کے اعتبار سے اور پہلی معلومات کی بنیاد پر ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کی تشریح میں بات میں کروں گا. اس کا میں ذرا سنجیدہ ہوں اس درس کو قاعدے سے چلانے کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ آئیں گے، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ آدھے گھنٹے مسائل، آدھے گھنٹے دوسرے موضوع پہ تقریب، یقیناً احتیاط واجب کا مسئلہ اہم ہونے کی بنیاد پر اگلی تقریر میں ضرور آئے، کیونکہ اگلی تقریر میں جو اب موضوع شروع ہو رہا نمازوں کے اوقات، اس میں یہ احتیاط واجب کئی جگہ رہا ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو محفل مرتضیٰ میں بھی اور محفل جعفری میں بھی بیان ہے کہ ظہر کی نماز کب ادا ہوگی، احتیاط واجب کا مسئلہ. امام خمینی کہتے تھے جب مغرب کا وقت آیا، آغا کوئی کہتے تھے جب سورج ڈوب گیا، بنا بھرے احتیاط واجب. ایک میں نے خالی ایک جماعت کی جاتی ہے، چنانچہ بھی وہی التماس ہے کہ درود بھیج دے محمد والے محمد. تھوڑا پیچھے سے ہمیں تقریر اس لیے شروع کرنا کہ ایک تو گزشتہ درس میں تقریر نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اصل تقریر پہلے درس میں ہوئی تھی جس میں لوگ کم تھے، اس وقت یہ اطلاع نہیں تھا کہ یہ درس شروع ہو گیا. تو خلاصہ یہ ہے ہمارا موضوع تھا قاہرہ کانفرنس، اور اب تک کی تقاریر کا خلاصہ، تفصیلی خلاصہ نہیں، ویسے خلاصہ جیسے سورہ یوسف کا خلاصہ، پدرے بوت پترے دا گھوم کر بات کر، باپ تھا ایک بیٹا تھا کھو گیا مل گیا، کسی انداز سے مجھے خلاصہ پیش کرنا ہے قاہرہ کانفرنس پہ اب تک جو ہماری دو تقریریں ہو چکی. اور وہ خلاصہ یہ کہ دنیا کی تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے، اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح مولا کی ایک حدیث کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی. کافر اگر کہیں پہ حکومت کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے، ظالم کی حکومت نہیں چلتی. چند مہینے چلے وہ تو اللہ نے رسی کو ڈھیل دی ہوئی، چند سال چلے وہ بھی رسی کو ڈھیل دیا ہوا، لیکن الملک یقا مال کفر والا کے لا یقا مال ظلم، کفر کے ساتھ حکومتیں باقی رہ سکتی. یہ لفظ چلنا بھی میں بدل دوں جو مولا کا لفظ، مملکت کفر باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ ملک باقی نہیں رہ سکتا. وہ تو بات ہو گئی حکومت کی، ملک کی، اقتدار کی. اسی طرح دین اور مذہب ظلم والے ماحول میں باقی رہ سکتا ہے، کفر والے ماحول میں باقی رہ سکتا، گناہوں کے ماحول میں باقی رہ سکتا، لیکن بے حیائی اور بے غیرتی کے ماحول میں دین اور مذہب باقی نہیں رہ سکتا. اور اس کا باقاعدہ فرائض کے ذریعے تجربہ کر کے یہ دیکھ لیا گیا کہ یہ چیز کامیاب، یہ اصول کامیاب. چنانچہ اب توجہ ہوئی ہے ہمارے مہربانوں کی اسلام کی جانب، اسلام پہ ظلم کر کے بھی دیکھ لیا گیا باقی، کفر والا نظام قائم کر کے بھی دیکھ لیا گیا. مسلمان ممالک کی اکثریت دو صدیوں تک اقتدار کافر کرتے رہے، اسلام باقی رہا. گناہوں کو پروموٹ کر کے بھی دیکھ لیا گیا، اسلام باقی رہا. سنا کہ اب وہ آخری حربہ کی ہتھیار بے حیائی و حاشی بے غیرتی کو اتنا عام کر دو کہ پھر کسی مذہب کے باقی رہنے کا امکان ہی نہ رہے، اگر کہ اسلام تو انشاءاللہ باقی رہے، لیکن ظلم والے ماحول میں اسلام پر عمل کرنا پھر بھی آتا کہ بے حیائی جتنی بڑھے گی اتنا مشکل ہوتا جائے گا دین پہ عمل کرنا. قاہرہ کانفرنس کا مقصد وطن یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو یہ ان کا یہ خیال ہو کہ یہ ساری تجویزیں ہم منظور کرا رہے ہیں، نہیں، ان کا مقصد دو چیزیں، پہلے یہ چیک کرنا تھا کہ مسلمان کتنے اس طرف متوجہ ہو گئے، اگر متوجہ نہیں اور اسی کانفرنس میں ان کی قرارداد منظور ہوگی تو بہت ہی اچھا، اور اگر مسلمان متوجہ ہو اور سخت رد عمل ظاہر کر کے اس قرارداد کو مسترد کروا دیا گیا جیسے ہوا تب بھی ان کا فائدہ. کبھی اس قسم کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ چاہے یہ نکلے تب بھی ہمارا فائدہ، چاہے وہ نکلے تب بھی ہمارا فائدہ. اور وہ یہ کہ اگر یہ قرارداد منظور ہو گئی تو ٹھیک، جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گئے، اور اگر مسلمان بیدار ہو، رد عمل ہو، آنکھیں کھلی اور انہوں نے فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے نتیجے میں یہ قرارداد مسترد ہو یا منظور نہیں ہو پائی تب بھی وہ فائدے میں. اور وہ یہ کہ یہ دنیا کا قانون کہ جب کسی آدمی میں احساس سے فتح و نصرت پیدا ہوتا، یعنی میں فلاں جنگ جیت گیا،
جہاں یہ احساس ہوتا ہے وہاں سے غفلت شروع ہوتی ہے. جب تک ایک آدمی کو یہ ہو کہ میں میدان جنگ وہ قاتل نہیں ہوگا, جب تک ایک آدمی کو یہ ہے کہ دشمن مجھ سے طاقتور وہ ہمیشہ چوکندہ رہے, جب تک ایک آدمی محاذ پہ بیٹھا ہے وہ ہمیشہ الرٹ رہے. لیکن جب کبھی یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے دشمن کو شکست دے دی, وہاں سے غفلت شروع ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو جیت گئے. اور پھر اگر سازش کے تحت کسی کو کامیاب کرایا گیا کہ اس غفلت کو اور بڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ہم اتنے طاقتور ہیں, ہماری آواز میں آج بھی اتنا اثر ہے, ہم اتنے سارے ممالک ہیں, ہمارے وسائل اتنے کہ ہم نے یورپ اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بھی ہرا دیا. بس جہاں یہ احساس ہوا قابل ہو گئے, ٹھیک ہے, ہم نے فحاشی اور بے حیائی کو روک دیا, جیت گئے ہمارے دشمن. وہ یہ احساس ہم نے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اب جنگ ختم ہو گئی, وہ یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اب مسلمان جیت گئے, آؤ اور اب آ کے جیسے میں فتح مناؤ اور آرام سے اپنے اپنے بستروں پہ سو جاؤ. اور پھر کیا ہو, جہاں غفلت آئی دشمن نے دوسری طرف سے حملہ کیا. اسے فوجی زبان میں کہا جاتا ہے فیس کالم, جس کا نام ہی یہ ہوتا کہ جب کبھی کسی ملک پر براہ راست حملہ ممکن نہ ہو تو پھر ایسا غیر محسوس حملہ ان کے درمیان سے کرو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم حالت جنگ میں, اور وہ مار بھی کھا جائے کہ بھی مار. جسے فوجی اصطلاح میں فیس کالم کہا جاتا, اسے آج کی اصطلاح میں ڈش اینٹینا یا میڈیا کا استعمال کہا جائے. تو قاہرہ کانفرنس اگر ہم بالکل ہی غافل رہتے, وہ اپنی قرارداد منظور کرا کے اپنا فحاشی کا نظام ہم پہ مسلط کر دیتے تب بھی وہ جیت گئے. اور اگر قرارداد کو مسترد کروا ہم غافل ہو کے بیٹھے تو اسی مقصد کو میڈیا کے ذریعے استعمال کریں گے جو ہے تو ان کے ہاتھ میں, وہی کے ہاتھ میں. اور ہم اس لیے مار کھا جائیں کہ ہم یہ سوچ ہم نے یہ سوچا کہ اقوام متحدہ 150 سے زیادہ ممالک کے قرارداد کو ہم نے رد کروا لیا, ہم 20-25 مسلمان ممالک. اب اب جہاں غافل وہاں وہ میڈیا جو آل دے دی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا, وہاں بھی ان کی ذرا چالاکی دے, پہلے اسے ہمارے گھر میں داخل کیا اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا کیا, گھر میں آ چکا ہے تقریب کار پہلے ملک میں بھیجے گئے پھر حملہ کیا گیا, حملہ کرنے کے بعد پھر ذرا مشکل ہو جاتا, نہیں پہلے بھیج دیا تقریب کار کو ہمارے گھر میں اور اس کے بعد ہم پہ اٹیک کیا, تاکہ اگر ہم وہ ناکام بھی ہو جائیں تب بھی جو تقریب کار آ چکی, کیونکہ میں بہت زیادہ اخباری زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر بات کا سمجھانا مشکل ہے, کیونکہ ڈی کینٹینا بڑا اٹریکٹو لفظ ہے. میڈیا کا استعمال کمیونیکیشن یہ سارے الفاظ بہت ہی متاثر کرنے والے ہیں, اس لیے اس لفظ کو بتاؤں تو بات نہیں بنے. اس تقریب کار کو صرف کالم کو اس منافق کو اس دہشت گرد ہمارے گھر میں بھیج دیا گیا, جس کے ذریعے ان کا مقصد وہی چاہے وہ کانفرنس کی میز پہ اس کو جیت کے آتے اور چاہے اس کینٹینا کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی اور بے غیرتی کو اتنا زیادہ بڑھا دو اتنا زیادہ اٹھا دو کہ پھر جو ان کا تجربہ ہے کہ دین ختم ہو جائے تو یہ اسلام کو بھی اسی طرح سے ختم کرنا. یہ خلاصہ ان دو دروس کا جو اس سال اب تک تفریحی صورت میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں, یہ اب تک کی صورت حال کہ یہ ان کا مقصد. اور اسی میں یہاں پہ اپنے جملے کی وضاحت اور کروں, گناہ کے ماحول میں بھی دین رہ سکتا, گناہ کے ماحول میں دیکھیے گناہ الگ ہے بے حیائی الگ ہو سکتا ہے. دو ہفتے پہلے یہ جملہ بھی آ گیا اب مجھے یاد نہیں رہا, دوبارہ وضاحت ہو جائے. اسلام کیا حکم دیا, اول تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا, اور اگر کسی سے گناہ ہو ہی جائے اچھی چیز نہیں صحیح چیز نہیں لیکن اگر ہو جائے تو دوسرا حکم یہ ہے کہ کم از کم اپنے گناہ پہ پردہ ڈالے, اس لیے کہ گناہ کے بعد بھی دین اور مذہب رہ سکتا. اگر گناہ سے پردہ ہٹائے بے حیائی اور بے شرمی فقط زنا کو نہیں کہتے, بے حیائی اور بے شرمی فقط بے حجابی کو نہیں کہتے, بے حیائی اور بے شرمی کا مقصد ہے گناہ کھلم کھلا کرنا. تو دیکھیے کتنی ہی حدیثیں ایسی جس میں گناہگار سے کہا گیا کہ اول تو تمہیں گناہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر تم نے گناہ کر بھی لیا کوئی اچھی بات نہیں کی, اب کم سے کم اپنے گناہ کے عذاب کو کم رکھو, اور وہ یہ کہ گناہ کو چھپا دو, یہاں تک کہ کسی اس نیت سے بھی نہ بچو کہ مجھے اپنا گناہ معاف کرانا, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلا گناہ کیا اس کی معافی کا طریقہ کیا. سوال بدل, ایک آدمی نے فلا گناہ کیا وہ کہتے معافی کر, یہ ایک حکم ہے اسلام کہ بہرحال ایک جب تک پردہ پڑا رہتا ہے گناہ میں, گناہ پوشیدہ رہتا پھر بھی معاشرہ اس کے اثرات سے محفوظ رہتا. اثرات کم سے کم کرنا جسے آج کل کی طبی اصطلاح میں قرنطینہ کہا جاتا. اول تو ہمارے ملک میں کسی بیماری کے جراثیم آنے نہیں تھے, اور اگر چند آدمی یہ جراثیم لے کے آ گئے تو کم از کم ان کو چھپا دو باقی معاشرے سے, انہیں دوسروں سے الگ کر دو. اگر آ بھی گئی یہ بیماری لیکن محدود کر دی گئی تو اس کا علاج ممکن. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو ایک وسیع سازش ہوتی گناہ بڑھانے اس کے اندر, پہلے آج کل تو میڈیا آ گیا, یہ ٹیلیویژن ہے یہ ریڈیو, پہلے میڈیا نہیں تھا تو شاعر اور ادیب یہ کام کرتے. سنا کہ کمیونسٹ پارٹی ہو یا سی آئی, ایک زمانے میں ان کے پیرول سارے شاعر اللہ تو سارے ادیب حضرات, جن کا کام کیا تھا کہ انہی خلاف اسلام حقیقتوں, خلاف اسلام باتوں کو خوشنما اور دلچسپ الفاظ کے ذریعے سے اچھا ثابت کیا جائے. اور ابھی بھی وہی فرق یہ ہے کہ اب یہ ڈائلاگ رامے میں حصہ لینے والوں کی زبان سے ادا ہوتے اور ہمارے بچے سنتے چلے جاتے. انہیں میں ایک جملہ بھی, ایک جملہ یہ بھی کہ جی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو منافق نہیں ہے کہ اپنے گناہ کو چھپا, نہ کرتے ہیں تو اگر اعلان کرتے ہیں اور اسے منافق قرار دیا جاتا. لیکن کتنا ہمارے مشرق معاشرے میں یہ تاثر کہ جی یہ گاڑی رکھ کر کیا کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم, ہم ہیں تو جو گناہ کریں گے اگر اعلان, یا کریں گے نہیں گناہ, اور اگر گناہ کریں گے جب اللہ سے شرم نہ رہی تو بندوں سے کیوں شرم کرے. لیکن جملے سارے کے سارے غلط. تو کیا کہا جاتا کہ کیا ان سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے کم ڈرتے. اب باتیں ایسی ہیں کہ ناپختہ ذہن کہے کہ دلیلیں تو بالکل صحیح, بھائی جب اللہ سے ڈر رہی ہے تو یہ بندے کیا ایسے ڈرتے. لیکن ان سب کو مقصد یہ تھی, اور وہ مقصد یہ کہ کسی طرح خالی گناہ نہیں کرواؤ, گناہ کو پھیلواؤ, گناہ کو علی الاعلان دے گیا, گناہ کو سب کے سامنے ظاہر کرو. سنا کہ یہ سارے دلچسپ جملے جو ناولوں میں آتے ہیں, ڈائجسٹوں میں آتے ہیں, ادیبوں کے کلام میں آتے ہیں کہ ہم ان کی طرح منافق نہیں ہیں کہ گناہ کرو اور لوگوں کے سامنے بگلا بھگت بن کے آؤ. لیکن محاورے بھی کیسے کیسے بنائے گئے, داڑھی کی آڑ میں شکار کھیلنا, بگلا بھگت بننا, اور اس قسم کے کتنے ہی اور محاورے, جن سب کا مقصد کیا, ذہن میں یہ خیال ڈالنا کہ اگر تم گناہ کرو, اور یہ تو بہرحال ہر ایک کو معلوم, یہ اسلام بھی کہتا ہے اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں, یعنی انسان مرتب من الخطائے والنسیان, ہم بہرحال ہیں آدمی فرشتے تو نہیں, خطا اور غلطی ہو. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ خطا اور غلطی ہے تو سب کے سامنے کرو, جبکہ یہ سراسر خلاف ہے اسلام کا سبب. اسلام کہتا ہے اگر تم سے کوئی گناہ ہو ہی جائے تو اس پہ پردہ ڈالو, اس لیے کہ اس کے آگے کے نقصانات, مسئلہ منافقت کا اور اللہ کا ڈر اور بندوں کا ڈر نہیں. پردہ بھی ہم بندوں کی وجہ سے نہیں ڈال رہے, اللہ ہی کی وجہ سے ڈال رہے. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے گناہ کو چھپا, اور اتنی سختی سے کہا کہ اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو اوروں کو چھوڑو, امام یا رسول کے پاس جا کے اپنا گناہ بتا, اسے بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. یعنی یہ تو نہیں کہا کہ تم نے کوئی حرام کر دی, لیکن آپ کتنے ہی واقعات سنیں گناہگار اپنا گناہ لے کے گیا رسول کے پاس, منہ پھیر لیا, امام کے پاس گیا کہ میں نے فلاں گناہ کیا, امام نے توجہ نہیں. حتیٰ یہ کہ دائیں بائیں سامنے ہر طرح سے اس نے فقہی مسئلے کو بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی اتنی مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لے حاکم کے سامنے, جتنا اس گناہ میں گواہ ہوتے, تو حاکم پر واجب ہے کہ پھر اس کو سزا. بلکہ خود یہ اتنی مرتبہ اقرار کر لینا, یہ بھی اسی کی عقل سے کھلم کھلا گناہ کر, چار مرتبہ اقرار کرنے کا مقصد یہ ایک آدمی اپنے گناہ کو بار بار بیان کر رہا. البتہ چونکہ رسول اور امام کے زمانے لوگوں کی معلومات کم تھی, اس وقت جنہوں نے یہ عمل کیا خلوص کے ساتھ کیا, اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی. لیکن بعد میں اصول یہی دیا گیا کہ تم اپنے گناہ کو چکاؤ مجتہد کے سامنے. مجتہد تو میں نے اس لیے کہا کہ آج کل جب تک امام غائب ہمارا واسطہ مجتہد سے پڑتا, مت جاؤ کہ میں نے شراب پیے مجھے کوڑے مارے. کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے, کوڑے مارنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا, یہ غلط تصور. کیوں اپنے مجتہد کے پاس جاؤ صاحب امام کے حاکم اشارہ کے پاس کہ میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کاٹ. یاد رکھیے, ہاتھ کاٹنے, کوڑے لگنے یا سنسار ہونے سے گناہ معاف نہیں ہوتا. یقیناً رسول اور امام کے زمانے میں ان گناہگاروں سزا دے کر یہ کہا گیا کہ ان کا گناہ معاف ہو گئے، لیکن سزا کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس وجہ؟ ایک آدمی کو شراب کے 80 کوڑے پڑ رہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آئندہ بھی میں پیوں گا شراب، یہ 80 کوڑے تو سب سے گناہ معاف، گناہ معاف ہوتا ہے توبہ، کوڑے پڑے بغیر اگر کوئی توبہ کرے، ضرورت نہیں ہے وہاں جانے، شراب پیے خود اللہ سے توبہ کر لو تمہارا گناہ معاف، زنا کیا ہے خود اللہ سے توبہ کر لو تمہارا گناہ معاف. اسلام کے اعتبار سزائیں کب آنی چاہیے؟ اقرار نہ کرو، روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. البتہ اگر گواہ اور پورے گواہ آ جائیں، بنا کے 4 گواہ قتل کے 2 گواہ، تو سزا آنا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلو یہی تو ہے کہ جس نے 4 یا 2 آدمیوں کے سامنے گناہ، اس کا مطلب یہ کہ کھل کے گناہ. تو اصل مسئلہ یہ روایتوں میں بھی کہ سزا عبرت کے لیے، توبہ کے لیے نہیں، توبہ تو ویسے ہی بغیر سزا کے لیے. گواہ نے دیکھا یعنی تم نے اپنا گناہ اس طرح کیا کہ ایسے. اچھا گواہ بھی کون چلے گی؟ شرابی گواہ نہیں چلے، عابد. اب کیا ماحول بنا کہ اصل سزا مل رہی ہے اسی اصول کہ تم نے گناہ اور اتنی بے حیائی اور ڈھلائی کے ساتھ کیا کہ اتنے مقدس آدمی آ گئے پھر بھی تم گناہ کر دیا. اگر 10-15 شرابیوں نے شراب پی وہ گواہ بن ہی نہیں سکتی، لیکن وہ قابل احترام آدمی آ گئے جن کو عادل کہا جاتا اور پھر بھی تم گناہ کرتے. تو اسی وہ اصول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناولوں میں اور ڈائجسٹوں میں تو یہ جملے آتے ہی، آج کل ڈراموں میں بھی کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ خلاف ہے اسلام، اسلام خود جاتا ہے گناہ چھپے. کیوں؟ وجہ یہی کہ اس کے اثرات گناہگار تک محدود نہیں رہتے. جب کوئی گناہ معاشرے میں بار بار ہو اس کے اثرات سب تک پہنچتے ہیں. آپ کس اعتبار سے اس مسئلے پہ غور کی؟ یہ غور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک الگ سے نقطہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ میرا انداز نہیں اور آج تو بالکل ہی انداز میں نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر گناہ چھپتے تھے تو آپ کہتے ہیں ان کی غیبت جائز ہے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے کہ ہم نے داڑھی کو منوا لیا، جسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گناہ صغیرہ، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی غیبت جائز ہو گئی، اور اس کے علاوہ کچھ اور حقوق سے بھی یہ آدمی محروم ہو جاتا. داڑھی منوانا ہے کبیرہ نہیں، لیکن اب مسئلہ اس اعتبار سے نہ دیکھیں، اس اعتبار سے نہیں. کھلم کھلا گنا اور چھوٹا گنا، کھلم کھلا گنا اور چھپا ہوا گنا معاشرے کو نقصان پہنچا. یہ وائرس، یہ جراثیم ہے جو پورے معاشرے کی روحانیت اور تختی کو متاثر کرے. تو مسئلہ چھوٹے گنا اور بڑے گنا کا نہیں، مسئلہ ہے کھلے گنا اور چھپے گنا. جو گنا کھلا ہوا چھوٹا بھی ہو اس کے نقصان بہت دور کر دیں، گنا بڑا بھی ہو لیکن چھپا کے رکھا گیا اس کے نقصان محدود رہیں. اس اعتبار سے اس کی دنیاوی سزا تک آخرت میں یقین ہو. یہ صرف داڑھی منواتا ہے کوئی اور گناہ نہیں کرتا، اس کا اسٹیٹس زیادہ بلند ہو اس سے جو داڑھی رکھتا ہے لیکن بہت سارے بڑے بڑے گناہ چھپ کے کرتا. آخرت نہ آخرت سزا اس پر ہوگی کہ بڑا گناہ کس نے کیا، چھوٹا گناہ کس نے. دنیا میں اسلام کا سسٹم اس پہ چلتا کہ کس کے گناہ نے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا، کس کے گناہ نے کم لوگوں کو متاثر کیا. اس اعتبار سے اس مسئلے پہ غور کیجیے گا. تو خیر یہ اسلام کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ اول تو گناہ نہ، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو کہ شیطان کوشش یہ کرو کہ اپنا گناہ چھپا. کیوں؟ وہی اصول کہ گناہ معاشرے کے لیے اتنا خطرناک نہیں جتنا جھگڑا، بے غیرتی، بے شرمی اور فحاشی معاشرے کے لیے خطرناک. اور قاہرہ کانفرنس کا پورا مقصد یہ گناہ کروانا ان کا مقصد نہیں، معاشرے کو بے حیا اور بے غیرت بنوانا مقصد، معاشرے کو ٹھگائی کی منزل پہ لے جانا مقصد، کہ پھر احساس نہ رہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. اور یہ وہ چیز جو انہوں نے جب خاص مسلمانوں کے لیے منتخب کی، اب جو تقریر کا حصہ اس کا تعلق تقریر سے کم ہے، میری ذاتی معذرت سے زیادہ، بلکہ اس معذرت کے خاطر ہی میں نے اس موضوع کو بنایا تھا. آپ 4 درس کے بعد یہ معذرت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب سنیے کیا ہے وہ معذرت، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے اس فحاشی اور بے حیائی کو بڑھایا جا رہا ہے. اب سوچنے کی بات کہ وہ مسلمان جو دوسرے ملکوں میں، یعنی اپنے اپنے ملک میں، یہ مغرب ان کو بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے. جو مسلمان کسی وجہ سے ان کے اپنے ملک میں چلے گئے، جب امریکہ والے پاکستان اور ایران اور عراق سے مسلمان کو بخشنے کو تیار نہیں، تو جو مسلمان کسی لالچ میں، کسی وجہ خود امریکہ میں پہنچ چکے ہیں، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ ان کا ایمان سلامت ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو زیادہ خطرہ، اور یہ خطرہ اتنا بڑھا دیا کہ ہم تو مسلمان، حتیٰ یہ کہ عیسائی دنیا چیخ اٹھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ قاہرہ کانفرنس سب سے زیادہ جو موومنٹ چلایا گیا اس کانفرنس کے خلاف، وہ ایران کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے صرف ایک تقریر کی، اور بس ایران کے بعد خوف کی طرف سے، بلکہ جیسے ہی یہ تجویز آئی کہ قاہرہ کانفرنس منعقد ہو اور اس میں یہ 113 صفحے کا ایجنڈا، تو سب سے پہلے ویٹیکن پوپ نے جو ڈیلیگیشن بنا بھیجا وہ ایران بھیجا، سب سے پہلا ڈیلیگیشن ایران گیا کہ ہمیں اور آپ کو کئی سر اس خطرے کا مقابلہ کرنا. عیسائیت بھی گھبرا گئی، اور اتنی زیادہ کہ وہ جو کلکتہ میں ایک مشہور راہبہ مدر ٹریسا، اس نے تو وہ جملہ لکھا جو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے سے ہٹ کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے اور سمجھنے کی بات، اس بات کے حملیہ کے گوشت اس کانفرنس کا ایک بہت ہی خاص موضوع، اسلامی فقہا ایک صورت میں اس کی اجازت دی، اگر ماں کی زندگی کو واقعی خطرہ، ایک تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا ایک چانسز وہ نہیں چلے، اس کی وجہ سے بچہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بہت ہائی چانسز ہے کہ ماں مر جائے، نہیں یقین کے ساتھ کہتے کہ مر جائے، تب بعض فقہا نے اجازت دی ایبارشن، اگر جو اس نے بھی بعض فقہا نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر کو پھر بھی کوئی حق نہیں، اس لیے ماں کو بچانے کے لیے بچہ مارے، دونوں زندگیاں، اس میں فیصلہ ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا. لیکن خیر اکثر مسلمان مجتہدین نے اجازت دی کہ ایک وہ زندگی جو اس دنیا میں آ چکی ہے اور ایک جو آنے والی ہے، ان میں ٹکراؤ ہو تو اس بات سے ہم جاری. لیکن وہاں سے کیا جملہ ہے تو مدر ٹریسا کہ نہیں، اس صورت میں بھی اس بات سے ہم جائز نہیں ہونا چاہیے، ماں مرتی ہے تو مرد اس کا جملہ، یہی تو موقع ہے یہ دیکھنے کا کہ اس ماں نے مانگتا کسی اپنی زندگی بچانے کے لیے بچے کو مارے گی یا بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنے کو مارے گی. جو خاندانی نظام کا سب سے اہم جز ہے ماں، اسلام میں باپ سے بھی زیادہ ماں کہا، اس نے عجیب جملہ کہا کہ واقعا یہی تو واحد موقع ہے ماں کی زندگی، باقی جو لڑکے کی بچے اولاد کی خدمت ہوتی، وہ نہیں، اصل خدمت یہ ہے کہ میرے بچے کی زندگی خطرے میں اور میری زندگی خطرے میں. اس نے کہا یہ ہے ماں کا اصل وہ کردار، اس کی وجہ سے ماں کو اتنی اہمیت عیسائیت میں دی گئی، اور اسلام میں تو ہر ایک کو پتا. تو یہ آخر یہ بہت جیسی شخصیت، یہ لوگ آخر کیوں طور پر دیکھ رہے ہیں، دیکھ یہی رہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر امریکہ اور یورپ پر اتنا مکانہ نظام دے کے آ رہے کہ خود وہ لوگ بھی ڈوب جائیں. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے نا کہ حسد یہ کیفیت ہوتی کہ دوسرے کو ختم کرتے کرتے آدمی اپنے آپ کو مار لیتا. اب واقعات بھی ہیں، اتنا یہ کہ حدیثوں میں بھی ہیں. اس آدمی کا واقعہ تو بڑا مشہور جس سے شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر چیز دوں گا مگر تمہارے پڑوسی کو ڈبل دوں گا. میں پڑھ بھی چکا ہوں حسد کی عنوان سے تباہی. تو اس نے کہا پھر میری ایک آنکھ کھول دوں تاکہ میرے پڑوسی کو ڈبل ملے اور اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں. یہ حقیقت، یہ فطرت کا مسئلہ. آدمی تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے پھیلاتے خود وہ لوگ ختم ہو جائیں. کتنا اسٹرانگ ری ایکشن پوپ کی جانب سے آیا ہے. اب اس اسٹرانگ ری ایکشن کی وجہ آپ کے ذہن میں ایک منظر آ جانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہوگا یورپ اور امریکہ میں کہ فوج جیسا انسان کھڑا اٹھا. ان کی زندگیوں کا مقصد اسلام کا خاتمہ، کیوں؟ اس کہ اپنے ملکوں میں انہوں نے یہ فحاشی پھیلا دی ان مسلمانوں کی وجہ سے. آپ بار بار دیکھیے مغربی دنیا کا ایک ہی اعتراض ہوتا ہے اپنے ملک کے باشندوں کہ مسلمان رہتے ہمارے یہاں لیکن ان کے خواب و خیال میں کوئی اور سرزمین بستی ہوتی، ان کی خوشیاں کہیں اور سے متعلق ہوتی، ان کے غم کہیں اور سے متعلق ہوتے. یہ اعتراض کہ کہیں بھی ان میں حب وطن نہیں، جیسے انڈیا والے مسلمانوں سے کہا جاتا کہ پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے تو وہ لوگ فتح کی خوشی مناتے اور ان کی ٹیم جیتتی ہے تو وہ لوگ کوئی خوشی نہیں مناتے. وہی اعتراض پورے مغرب کا، اور اس اعتراض ختم کرنے کے لیے انہوں وہاں کے مسلمانوں کو خاتمہ کرنا تھا. اس کے ذریعے فحاشی کے ذریعے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ تبلیغ کی کتنی زیادہ ضرورت. وہ تبلیغ نہیں کہ کافروں کو مسلمان بنا، بلکہ جو اپنے مسلمان آلریڈی وہاں پہنچے ہوئے جن کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اب تو اور زیادہ بڑا خطرہ. اسی وجہ سے باہر جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں ان کو ہوش آیا. اور یہی سبب کہ کس سال میری مصروفیات صرف ایام اعظم اور رمضان نے بلکہ رجب و شعبان نے مجھے پاکستان سے باہر رہنا اسی نقطۂ نکلا. اب آپ تھوڑا اندازہ کر پائیں یہ معذرت اس بات کی کہ اس سال سارے تھا دسمبر کے ابتدا میں بند ہو جائیں اور اس کے بعد میں اسی مغربی دنیا میں جانا کہ جہاں کے لوگوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ہم کیا کریں. ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے یہی درد ہو رہا ہے. میں کافروں کو مسلمان کرنے نہیں جا رہا ہوں. یہ لوگ سمجھیں کہ یہ جس طرح ہمارے یہاں کچھ پان کھانے والے جاتے ہیں تبلیغ اسلام کے لیے ویسا کوئی دورہ نہیں. وہ جو قاہرہ کانفرنس کے ذریعے ہمارے مسلمان بچوں پہ جہاں اٹیک ہوگا اس پہ ڈبل اٹیک ان مسلمان بچوں پر جو انہی ملکوں میں رہ رہے ہیں. اس لیے میں تیار ہونے کا احساس پیدا ہوا. آئیے اصل مسئلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اسلام ساری بیماری بتائیے کہ اس کا علاج بھی بتایا, کوئی حل بھی بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا. اس کا حل یہی ہے کہ جو تقریر میں آ چکا ہوں, یعنی دو چیز, ایک نماز اور ایک خاندان. ایک نماز ہے جو ان سلا کا تنہا نہیں پہنچا بے حیائی سے رکتی, اور ایک خاندانی نظام. ایک آدمی جب تک بھائیوں کے ساتھ رہ رہا, چاہے ایک گھر میں رہے یا ایک محلے میں رہے یا ایک شہر میں رہے یا ایک ملک میں رہے, لیکن رابطے میں ہے, اس کے روز و شب ان کے سامنے. ایک آدمی جب تک بہنوں کے ساتھ رہ رہا, ایک آدمی جب تک والدین چچا پھوپھی کے ماحول میں رہ رہا, بہت سے گناہ کرنے کے باوجود نہیں کر پائے. اور یہ دو چیزوں, یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس فحاشی کے گناہ سے بچا سکتی. شراب کی بات نہیں کرو, کھلے شراب پینے ہو سکتا ہے خاندانی نظام والا بھی شراب پی, لیکن مسئلہ اس وقت شراب روکنا نہیں ہے, کھلم کھلا شراب پی. مسئلہ اس وقت زنا کرنا نہیں, ہو سکتا ہے زنا کر کھلم کھلا زنا کر. چوری نہیں ہے, کھلم کھلا چوری کر. میں اسلام کی پہلی توجہ اس سے یہی دو چیزیں بچا سکتی. اور یہی وجہ کہ ان دو چیزوں کو اسلام نے بڑے حسین انداز سے ملا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, سورہ نساء کی پہلی آیت دو ہفتے پہلے میں نے درس عنوان بنائی. لیکن اب اس آیت کی ایک اور تفسیر سنی. اس وقت ترجمہ دو ہفتے پہلے, اس ڈرو اس اللہ جس کے بارے میں سوال ہوگا, اور والارحام اور ڈرو خاندان کے بارے میں جس کے بارے میں سوال کیا جائے. اللہ سے مطلب جو اکثر علماء نے تفسیروں میں لکھا عقیدہ کوئی. لیکن یہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس کہ یہ چیزیں عقیدے کے بارے میں ہیں نہیں. یہ جو اس آیت میں دو سوال ہیں دونوں عمل کے بارے میں, اور ایسے عمل جو قاہرہ کانفرنس کو روکنے والے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ, جس کے بارے میں سوال کیا جائے. کیا سوال کیا جائے؟ ایک تفسیر تو یہ کہ یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم نے اللہ کو مانا. لیکن اگر ہم دوسری حدیث کو لیں تو بالکل ہمارا موضوع واضح ہو. سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے اللہ کی عبادت نماز کو ادا کیا ہے, والارحام اور خاندان. قیامت سے پہلے دو سوال. نماز کے بارے میں تو بہت مشہور حدیث تھی, اول ما سئل به العبد الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. جو سب سے پہلا سوال قیامت میں وہ نماز کے بارے, یہ قبول سارے اعمال قبول, یہ رد سارے اعمال رد. دوسری آیت کی تفسیر تو قیامت میں بھی پہلے دو سوال. یہ اسلام کی پہلی توجہ کہ کھلم کھلا گناہ نہ ہونے پر پہلا سوال ہوگا نمازیں پڑھی والارحام, دوسرا سوال خاندان کے بارے میں. اور وہ مشہور ترین حدیث جب پوچھا گیا پیغمبر کہ اس ساری دنیا جس کے آپ حاکم سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند, تو پیغمبر نے کہا دو قدم. قدم انسان راستہ چلتے ہوئے طے کرتا ہوں. پوچھا گیا کون سے قدم؟ کہا پہلا قدم جو اذان ہونے کے بعد مصلی کی طرف اٹھتے, اور دوسرا قدم جو رشتے دار سے ملاقات کے لیے اس کے گھر کی جانے پڑتے. بالکل برابر کا ثواب بتایا جا رہا. تو نماز کے لیے جانے کا ثواب, وہ رشتے دار کے لیے جانے کا ثواب. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر وہ ہتھیار بنتی ہیں کہ جس سے اللہ اور رسول کو بھی پتا کہ آخری زمانے میں ان کے ماننے والوں کو سب سے زیادہ شکار کیا جائے. اور یہی وجہ کہ جتنی اہمیت نماز قائم کرنے پہ اسلام نے دی, اتنی ہی اہمیت خاندانی نظام برقرار رکھنے پہ بھی اسلام نے دی. گناہ نے کبیرہ کی فہرست سے چھٹے امام کی حدیث ہے, پانچویں امام کی حدیث ہے, آٹھویں امام کی حدیث, تین الگ الگ لسٹ. اس میں قاطع رحم کو اتنا اونچا مقام دیا گیا کہ آدمی حیران ہوتا. اتنا بڑا گناہ بالکل شروع. وجہ یہ کہ یہ ایک گناہ نہیں, بلکہ یہ بنیاد ہے، اساس ہے، فاؤنڈیشن جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہو سکتی. دیکھیے بلڈنگ کی سب سے اونچی اینٹ کو نکال اور بلڈنگ کی بنیاد والی اینٹ کو نکال. اب مسئلہ ایک اینٹ تو نہیں، مسئلہ وہ کتنی اہم ہے یہ کتنی اہم ہے. یہ بنیاد کی دیوار اندھان ہے، وہ خالی ایک دیوار نہیں ڈھائی. کہا جائے کہ جی دو مجرم، ایک نے وہ اوپر کی منزل کو توڑا، ایک نے بنیاد کو توڑا، سزا برابر ہے. اثرات اس نے خالی ایک منزل کو توڑا، اس نے جب پوری بنیاد کو گرا دیا تو 50 منزلہ بلڈنگ زمین کے اوپر آ کے گر گئی. یہ وجہ کہ اسلام نے صلہ رحم کو اتنا اہم قرار دیا. لیکن ہمیشہ کی طرح میرا مطلب تقریر نامکمل رہ گئی اور تقریر کا وقت پورا ہو گیا. آج کیوں؟ ٹھیک 11 بجے ہم نے تقریر شروع کر دی تھی، اس لیے پھر بھی 5 منٹ زیادہ ہو گئے. لیکن یہ خاندانی نظام کی اہمیت، اس کو اس لیے مزید واضح کرنا کہ شیطان نے بھی اس کے لیے بہترین طریقہ اختیار کیا. آپس میں اتنے جھگڑے ڈالو کہ اس سے گھبرا کے آدمی چھوڑ بیٹھے خاندان والوں اور اس کا مقصد حاصل ہو. چنانچہ آئندہ بھی ابھی انہی دو چیزوں، نماز تو خیر مسائل نماز کی وجہ 4-5 تقاریر کا عنوان بنے، نماز، اہمیت، فضیلت، ثواب، شرائط، قبولیت. لیکن یہ خاندانی نظام کی ایک آدھ ہفتے آپ کو اور سنتا تقریر اختتام کو پہنچوں.